السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے شہر لاہور میں واقع معروف درگاہ داتا دربار کے باہر ہونے والے ایک خود کش حملے میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 10 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں اور 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان جنگجو نے ایک غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیم کے دفتر پر حملہ کیا ہے جس میں ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور کابل میں ایک امریکی غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیم پر طالبان کے حملے کی امریکی سفیر اور یونیما نے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. امریکہ کی وسط مغربی ریاست کالوراڈو کے ایک اسکول میں فائرنگ سے 1 طالب علم ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں صرف سن 2017 کے دوران HIV/AIDS کے 20,000 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان میں توہین مذہب کے مقدمے میں سزائے موت پانے کے بعد اس سے بری ہونے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی پاکستان سے کینیڈا پہنچ گئی ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آسیہ بی بی کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بحفاظت ملاپ کا خیر مقدم کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر آفیہ اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہیں. اور ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی طاقتوں نے اس کے ساتھ سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی پاسداری نہ کی تو وہ یورینیم کی اعلیٰ سطح پر افزودگی دوبارہ شروع کر دے گا. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے شہر لاہور میں واقع معروف درگاہ داتا دربار کے باہر ہونے والے ایک خود کش حملے میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 10 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں اور 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. پولیس کے حکام کے مطابق حملہ بدھ کی صبح مشہور صوفی بزرگ حضرت علی حجویری کے مزار کے گیٹ نمبر 2 کے باہر سڑک پر موجود ایلیٹ فورس کی گاڑی کے نزدیک ہوا. آئی جی پولیس پنجاب عارف نواز نے دھماکے کے خود کش ہونے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ حملے کا نشانہ مزار کے باہر تعینات ایلیٹ فورس کے اہلکار تھے. جائے واقعہ کے دورے کے بعد آئی جی پنجاب نے صحافیوں کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے لگتا ہے کہ حملے میں 7 کلو گرام سے زیادہ دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا, اور اگر حملہ آور دربار کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا. حملے کی ذمہ داری کل عدم تحریک طالبان سے الگ ہونے والے گروہ حزب الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان جنگجوؤں نے ایک غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیم کے دفتر پر حملہ کیا ہے جس میں ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق حملہ بدھ کو کابل کے علاقے شہر نو میں واقع غیر سرکاری تنظیم کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل کے دفتر پر کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ حملے کا آغاز ایک زوردار بم دھماکے سے ہوا جس کے بعد بعض جنگجوؤں نے دفتر کی عمارت میں داخل ہو گئے. دھماکے کے بعد علاقے میں دستی بموں کے دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں. عینی شاہدین کے مطابق پہلا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس سے نزدیکی عمارتیں لرس کر رہ گئیں اور کئی قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. حکام کا کہنا ہے کہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور عمارت میں موجود جنگجوؤں کے خلاف کاروائی جاری ہے. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل افغانستان کو نقصان پہنچانے کی سرگرمیوں میں ملوث تھی اور اس کا تعلق امریکی امدادی ادارے USAID سے ہے. کابل میں امریکی غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیم پر طالبان کے حملے کی امریکی سفیر اور یونیما نے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تنظیم جسے نشانہ بنایا گیا ہے مقامی برادریوں کی مدد کرتی ہے, صحافیوں کو تربیت اور افغان لوگوں کو امداد فراہم کرتی ہے اور اس لیے یہ تشدد بلا جواز ہے. انہوں نے افغان سیکورٹی فورسز کا فوری جوابی اقدام کرنے پر شکریہ ادا کیا. امریکہ کے وسط مغربی ریاست کولوراڈو کے ایک اسکول میں فائرنگ سے ایک طالب علم ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق واقعہ منگل کو ریاستی دارالحکومت ڈینور کے ایک نواحی علاقے ہائی لینڈز رینج کے اسکول میں پیش آیا. متعلقہ کاؤنٹی کے شیرف ٹونی اسپرلو نے صحافیوں کو بتایا کہ فائرنگ کرنے والے دونوں ملزم اسی اسکول کے طالب علم ہیں جنہوں نے اسکول میں داخل ہونے کے بعد دو مختلف کلاس رومز میں ساتھی طلبہ پر فائرنگ کی. شیرف کے مطابق دونوں حملہ آور بندوق سے لیس تھے. انہوں نے بتایا کہ پولیس اہلکار فائرنگ کی پہلی اطلاع ملنے کے 2 منٹ کے اندر ہی اسکول پہنچ گئے تھے, جہاں انہوں نے تلاش کے بعد دونوں حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں صرف سن 2017 کے دوران ایچ آئی وی ایڈس کے 20,000 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں, جن کی بنیاد پر پاکستان ایشیا پیسیفک خطے کا دوسرا ملک ہے جہاں ایڈس کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے. عالمی ادارے کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں ایڈس کے 186 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے. اقوام متحدہ کے پاکستان میں مشن نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صوبہ سندھ میں ایڈس کے مرض کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اس سے متاثرہ افراد کے علاج اور نگہداشت کے لیے پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. پاکستان میں توہین مذہب کے مقدمے میں سزائے موت پانے کے بعد اس سے بری ہونے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی پاکستان سے کینیڈا پہنچ گئی ہیں. پاکستانی حکام نے ان کی پاکستان سے روانگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ آسیہ بی بی آزاد شہری ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ملک چھوڑ کر گئی ہیں. آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک ایڈوکیٹ نے بھی ان کی پاکستان سے روانگی اور کینیڈا پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سیف الملوک نے بتایا کہ آسیہ بی بی کی بیٹیاں گزشتہ سال دسمبر میں ہی کینیڈا پہنچ گئی تھیں, لیکن آسیہ بی بی بعض قانونی تقاضوں کی وجہ سے ملک میں ہی مقیم تھیں, لیکن ان کے بقول اب وہ مشکلات دور ہو گئی ہیں اور آسیہ بی بی اپنے شوہر کے ہمراہ کینیڈا پہنچ چکی ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آسیہ بی بی کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بحفاظت ملاپ کا خیر مقدم کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ آسیہ بی بی اب آزاد ہیں اور ہم ان کے لیے اور ان کے خاندان والوں کے لیے ایک بار پھر یکجا ہونے پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. امریکہ دنیا بھر میں کہیں بھی توہین مذہب کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے, کیونکہ یہ بنیادی آزادی کے حقوق کو سلب کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہیں. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کا معاملہ مسلسل امریکی حکام سے اٹھا رہے ہیں اور ہیوسٹن میں پاکستانی قونصل جنرل مسلسل ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کرتے ہیں. اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں تحریری جواب میں بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس سے متعلق مکمل باخبر ہیں. ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کا معاملہ مسلسل امریکی حکام سے اٹھا رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ کو بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی واپسی کے لیے امریکہ کو درخواست کی ہے. امریکہ سے بیرون ملک فوجداری سزاؤں کے بین الامریکہ کنونشن 1993 کے تحت درخواست کی ہے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی طاقتوں نے اس کے ساتھ سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی پاسداری نہ کی تو وہ یورینیم کی اعلی سطح پر افزودگی دوبارہ شروع کر دے گا. ایران کی حکومت نے یہ دھمکی امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدے سے الگ ہونے اور ایران پر اقتصادی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے تناظر میں دی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے گزشتہ سال جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے بعد ایران کی تیل کی برآمدات پر اقتصادی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی ہیں, جن پر ایران کی حکومت سخت برہم ہے. اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک ایسے وقت میں بدھ کے روز لندن کا دورہ کیا ہے جب ایران نے کہا ہے کہ وہ اس جوہری معاہدے کے حصوں پر عمل درآمد روک دے گا جس سے امریکہ نے تقریباً 1 سال پہلے علیحدگی اختیار کر لی تھی. یہ معاہدہ ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو 15 سال کے لیے محدود کرتا ہے. پومپیو برطانویہ کے وزیر اعظم تھریسا مے اور سیکرٹری خارجہ جیریمی ہنٹ کے ساتھ ایران کے بارے میں مذاکرات کریں گے اور دونوں اتحادیوں کے درمیان اس کے بعد سے خصوصی تعلقات کے قیام کی تجویز دیں گے جب برطانیہ نے یورپی یونین سے انخلا کر لیا ہے۔ پومپیو نے جرمنی کا دورہ منسوخ کرنے کے بعد بغداد کا اچانک دورہ کیا اور پھر وہ لندن پہنچے ہیں۔ بغداد میں انہوں نے اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ مشرق وسطی میں امریکی مفادات پر حملے بند کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی کہ لاہور میں مشہور صوفی بزرگ حضرت علی حجویری المعروف داتا صاحب دربار کے باہر ایلیٹ فورس کی گاڑی کے قریب خودکش حملے کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 10 افراد جاں بحق اور 28 زخمی ہو گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب کے مطابق دھماکہ خودکش تھا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دار الحکومت لاہور میں مشہور صوفی بزرگ داتا دربار کے گیٹ نمبر 2 کے باہر خودکش حملہ آور نے ایلیٹ فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ دھماکے کے بعد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو قریبی میو ہسپتال منتقل کر دیا۔ آئی جی پنجاب پولیس عارف نواز کے مطابق حملہ خودکش تھا، جس کا ہدف ایلیٹ فورس کے اہلکار تھے۔
انفورسمنٹ ایجنسیز اور تحقیقاتی ادارے مصروف ہیں اور ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں۔ تقریباً جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں تقریباً 7 کے جی کے قریب تھا۔
وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار نے خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلی پنجاب نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے آئی جی پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تحقیقاتی ادارے جلد اس دھماکے کا سراغ لگا لیں گے۔
8:40 میں یہ واقعہ پیش آیا، جس میں 10 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 20 زخمی ہوئے ہیں۔ امیڈیٹلی ہم نے انکوائری کی آرڈر کر دی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو ٹریس کر لیں گے۔
عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ اس کے بعد ہر طرف دھوئیں کے بادل تھے۔
بہت زیادہ آواز تھی تو ہم گھبرا کے باہر دیکھا، ہم نے تو عوام جو ہے نا لوگ بھاگ رہے ہیں ادھر، اور ایلیٹ فورس کی گاڑی کو نا یعنی کہ آگ دھواں اٹھ رہا تھا وہ ہم نے دیکھا ہے، تو ہم پیچھے ہو گئے ہیں۔
یہاں پہ جب دیکھا تو یہ گاڑی کھڑی ہے، آگے جانے دے نہیں رہے، لیکن پولیسوں میں جو ہے نا وہ لے کے جا رہے تھے زخمیوں کو۔ ایک دو تو ہم نے پولیس والے دیکھے ہیں ان کی وردیوں میں، ایک کی جیکٹ میں ہے وہ تاروں پہ لٹکی ہوئی ہے۔
دھماکے کی جگہ سے محکمہ انسداد دہشت گردی اور پنجاب فرانزک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ داتا دربار پر اس سے قبل بھی 2 دھماکے ہو چکے ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لاہور میں دہشت گردی پر شہری غم و غصے کا شکار ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کے احترام میں حملے نہیں کیے جاتے تھے۔ سیکیورٹی اداروں نے ایک دن پہلے نواز شریف کی ریلی میں بھی حملہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ مبشر علی زیدی نے تجزیہ کاروں سے اس بارے میں بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ماضی کے مقابلے میں پاکستان میں دہشت گردی میں نمایاں کمی آ چکی ہے۔ بڑے شہروں کو خاص طور پر محفوظ سمجھا جانے لگا تھا، لیکن لاہور میں بدھ کو حملے کے بعد ایک بار پھر خدشات نے سر اٹھایا ہے۔ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد اگر داتا دربار کی طرف چلا جاتا یا ایک دن پہلے نواز شریف کی ریلی پر حملہ کرتا تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف رئیس انصاری نے بتایا کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک خط جاری کیا تھا، جس میں خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ منگل کو نواز شریف کی ریلی کے دوران حملہ ہو سکتا ہے۔
کل لیٹر جاری کیا گیا تھا، فرینڈ لیٹر، جو یہ کل نواز شریف کے جیل پہنچے ایک ریلی کی صورت میں کہ آپ کو سیکیورٹی خطرہ، اس دن یہ ہم لیٹر آلریڈی جاری کر چکے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ریلی ہے کسی طرح بھی سے غریب آفتاب سے یعنی سن سیٹ ہونے سے پہلے ختم کر دیا گیا، یہ کل انہوں نے ایک لیٹر جاری بھی کیا تھا۔ تو خود کش حملہ اگر وہ کل سے لاہور میں موجود تھا، اگر شام خدا نہ خاصا کسی طرح اس پر چلا جاتا تو بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔
مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی پرویز ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کے پاس ہر طرح کی معلومات ہوتی ہے، جیسا بھی ایونٹ ہو سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔
دیکھیں بات تو اصل میں یہ ہے کہ ایونٹ کو کوریج کیسے دینی ہے۔ اب ایونٹ کے جو کئی قسم کی ان کی فارمیشن ہو سکتی ہیں، پر کوئی بھی ہو اس کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ انشور کرنا سیکیورٹی ہے۔ تو ہم نے تو ان کو کل انفارمیشن وغیرہ پوری دے دی تھی تاکہ وہ سیکیورٹی وغیرہ کا یہ معاملہ صحیح رکھے۔ تو اللہ کا کرم ہے، بڑا خوش ہے کہ بھی وہاں اتنا نقصان جانے نقصان ہو گیا، کسی بھی انسان کی جان بڑی قیمتی ہے۔
سیکیورٹی امور کے ماہر بریگیڈیئر سید نذیر کہتے ہیں کہ دہشت گرد اپنا ہدف مقرر کرتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں، اکثر ان کا ہدف سیکیورٹی فورسز ہی ہوتی ہیں۔
میرے خیال میں ان کا جو ظاہر ہے جب ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے پرائیورٹی ان کی سیکیورٹی پیپل ہوتے ہیں یا سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہے، اگر وہ مس کر جاتے ہیں تو پھر ایسی جگہ پر جہاں پر کہ ایک خاص یا تو مکتب فکر کے لوگ ہوں یا ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر کہ پبلک گیدرنگ زیادہ اور لوگوں کو سکیئر دلانا ہو اور لوگوں اس کو سینسٹیو اس کو بڑی ہیڈ لائنز ملتی ہو تو اس جگہ پر کر لیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ سیکیورٹی ایجنسیز تھی۔
مذہبی رہنما حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ جاہلیت کے دور میں بھی رمضان کے مہینے کا احترام کیا جاتا تھا۔ لاہور میں حملہ کرنے والے صفاق درندے ہیں۔
یہ تو جی جاہل لوگ ہیں، اور جاہلیت میں بھی رمضان کا احترام کیا جاتا تھا، رمضان مقدس مہینوں میں سے ہے، لیکن یہ درندے ہیں، ان کا نہ اسلام سے کوئی واسطہ ہے، نہ انسانیت سے کوئی واسطہ ہے، نہ شریعت سے کوئی واسطہ ہے، درندے ہیں، اپنی درندگی انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لاہور میں حملہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، مستقبل میں کسی نقصان سے بچنے کے لیے اس حملے کے ماسٹر مائنڈز کو جلد گرفتار کرنا ضروری ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
توہین رسالت کیس میں بری ہونے والی آسیہ بی بی پاکستان سے کینیڈا پہنچ گئی ہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ آسیہ بی بی آزاد شہری ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ملک چھوڑ گئی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عاصم علی رانا نے۔
توہین مذہب کے الزام میں گرفتار ہو کر 9 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنے والی آسیہ بی بی جیل سے رہائی کے بعد اس وقت ملک سے باہر جا چکی ہے اور ان کے وکیل کے مطابق کینیڈا پہنچ چکی ہیں۔ آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک ایڈوکیٹ نے ان کی پاکستان سے روانگی اور کینیڈا پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سیف الملوک ایڈوکیٹ نے بتایا کہ آسیہ بی بی کی بیٹیاں گزشتہ سال دسمبر میں ہی کینیڈا پہنچ گئی تھی، لیکن آسیہ بعض قانونی تقاضوں کی وجہ سے ملک میں ہی مقیم تھیں۔
اس کی بچیاں پہلے سے پہنچی ہوئی ہیں، دسمبر میں گئی تھی لاسٹ، اس کا بھی کچھ چل رہا تھا، یہاں پہ مسئلے مسائل جو بھی تھے ختم ہو گئے، وہ بھی چلی گئی۔
پاکستان میں دفتر خارجہ کے ذرائع نے بھی آسیہ بی بی کی پاکستان سے روانگی کی تصدیق کی ہے، لیکن وہ کب کس فلائٹ سے اور کس شہر سے بیرون ملک روانہ ہوئی اس حوالے سے معلومات نہیں دی جا رہی۔ آسیہ بی بی پر پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں جون 2009 میں ان کے گاؤں کی بعض خواتین نے ایک جھگڑے کے دوران توہین مذہب پر مبنی کلمات کہنے کا الزام لگایا تھا، جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بعد ازاں مقدمے کی سماعت کرنے والی ٹرائل کورٹ نے انہیں نومبر 2010 میں توہین مذہب کا الزام ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی تھی، لیکن آسیہ کے اہل خانہ اور ان کے وکلا ان کی بے گناہی پر مصر تھے۔ ان کا موقف تھا کہ آسیہ پر ذاتی چپکلش کی بنیاد پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا۔ بعد ازاں آسیہ بی بی نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس نے 2014 میں ان کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا، لیکن گزشتہ سال سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آسیہ بی بی کی اپیل منظور کرتے ہوئے سزائے موت کا فیصلہ منسوخ کر دیا اور ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ آسیہ بی بی کے بیرون ملک جانے پر سماجی کارکن فرزانہ باری کہتی ہیں کہ پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں عدالتوں سے بریت مل جانے پر بھی زندگی کو خطرات لاحق رہتے ہیں کہ کب کوئی انتہا پسند انہیں جان سے مار دے، لہٰذا انہیں باقی زندگی بیرون ملک گزارنا پڑتی ہے۔
اس طرح کے لوگ جن کے اوپر اس طرح جو ہے وہ الزام لگتا ہے اور ان کے کیسز بھی بہت ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، تو بعد میں ان کے لیے پھر ملک میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو سیکیورٹی تو ہماری ریاست تو کسی کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ जिनको ये टारगेट कर लेते हैं तहाफुसल ग्रुप, वो लोग मारे ही जाते हैं। तो ऑप्शन कोई नहीं रहती लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास आसिया बीबी जैसे, कि वो फिर मुल्क छोड़ के चले जाए।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिहाई के हुक्म के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दद एहतजाज भी हुआ था, जबकि आसिया बीबी अपनी रिहाई के बाद से किसी नामालूम मुकाम पर पाकिस्तानी हुक्काम की हिफाजती तहवील में थी। आसिया बीबी के मुकदमे को इस वक्त बैन अल-क़ौमी तवज्जो मिली जब पंजाब के उस वक्त के गवर्नर सलमान तासीर ने इनके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सलमान तासीर को बाद में इनके पुलिस मुहाफिज ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पादाश में सरेआम कत्ल कर दिया था। इस वाक़े के बाद से बतौर खास आसिया बीबी के केस को पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कवानीन के मुतालिक एक टेस्ट केस के तौर पर लिया जाता रहा है। नाकदीन का कहना है कि पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कवानीन का गलत इस्तेमाल होता है और इन कवानीन को खत्म होना चाहिए या इनमें तब्दीलियां की जानी चाहिए। तहम पाकिस्तान में मजहबी हलके इन कवानीन में तब्दीली की मुखालफत करते हैं। अली राना, उर्दू वीओए, इस्लामाबाद।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने बगदाद का अचानक दौरा किया। बज़ाहिर उनके दौरे का मकसद ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में इराकी हुक्काम को एतमाद में लेना था। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट, असद नज़ीर की जबानी।
अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के बगदाद के गैर एलानिया दौरे से अंदाजा होता है कि ईरान के साथ कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। मंगल को वजीर खारजा जर्मनी जाने वाले थे, मगर अपना दौरा मनसूख करके ये बगदाद पहुंच गए, जहां इन्होंने इराकी वजीर आजम अब्दुल मेहदी से ईरान की बढ़ती हुई सरगर्मियों के बारे में तबादला ख्याल किया। अमरीका हमेशा की तरह अपने मफादात का तहफ्फुज करता रहेगा और इसके उसूल के लिए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हमारी ज़रूरी दिफाई ताकत मौजूद रहे। लिहाजा मेरा ये दौरा और महकमे दिफा की कार्रवाइयों का मकसद ईरान को ये पैगाम भेजना है कि वो अमरीकी मफादात पर हमला करने से पहले कई बार इस पर सोचे। अमरीका अपना एक तैयारा बरदार बहरी जहाज बहर अरब रवाना कर चुका है और B-52 बम्बार तैयारों की टास्क फोर्स को तैनात कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया ईरान पर अपना दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है। पिछले माह अमरीका ने ईरान के सिपाहदारान इनकलाब को दहशतगर्द ग्रुप करार दिया था, जबकि ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीका रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अफगानिस्तान से सोवियत फौजों के इनखला को इस साल 30 बरस हो रहे हैं। ये 9 साल तवील फौजी मुहिम, जिसमें सबका सोवियत यूनियन के फौजी अमले के लगभग 15,000 अरकान हलाक हुए, आज भी रूसी मुआशरे में गर्मा गर्म बहस का मौजू है। सोवियत अफगानिस्तान जंग के खात्मे पर रूसी डायरेक्टर पेवल लोंगिन की 10 मई को जारी होने वाली फिल्म लीविंग अफगानिस्तान इस तनाजे को मजीद हवा दे रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के ईगोर शेनाकिनेनकाक ने मॉस्को में फिल्म के डायरेक्टर से बात की और इन नकादों को भी सुना जो फिल्म साज पर रूसी तासर बिगाड़ने का इल्ज़ाम आयद करते हैं। रिपोर्ट की तफसीलात यास्मीन जमील की ज़बानी।
पावल लुंगिन एक जंग मुखालिफ फिल्म बनाना चाहते थे और सोवियत अफगान तनाजे की बेहिसी और जुल्म के बारे में अपने ख्यालात का इजहार चाहते थे। ऐसा करते हुए उन्होंने उन जख्मों और उस गहरे इख्तलाफ को मुनकशिफ किया है जो आज के रूसी माशरे में एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं।
Somehow these scores remained unhealed. They are in our unconscious and they continue decaying there.
ये जख्म बाहर तौर मुंदमिल ना हो सके और वो हमारे लाशऊर में मौजूद हैं और वो वहाँ मुसलसल पक रहे हैं। ये अल्फाज थे फिल्म के डायरेक्टर पावल लुंगिन के। लुंगिन की ताज़ा तरीन फिल्म लीविंग अफगानिस्तान या अफगानिस्तान से रुखसती में अफगान मुजाहिदीन से लड़ने वाली सोवियत फौज की किसी लगी लिपटी के बगैर खरी तस्वीर पेश करने पर रूस में कुछ सियासतदानों, साबका फौजियों की तंजीमों और सरगर्म कारकुनों ने उसे सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि सोवियत फौजी अमलों के लूट मार, शराब नोशी और एक दूसरे से दंगे फसाद के मनाजिर वतन दुश्मन और रूसी तासुर के लिए नुकसानदेह हैं। अफगानिस्तान में सोवियत दौर के एक साबिक जनरल नौरत टर ग्रिगोरियांस का कहना था,
такие вещи, которые оскорбляют молодежь,
ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारे नौजवानों की उन लोगों की तौहीन करते हैं जिन्हें हमारी कौम से मोहब्बत के जज्बे से आगाह होना चाहिए. और अखबार द प्रेसिडेंट के एडिटर सरगई कॉमकोफ कहते हैं,
What is shown there is not true. There were no looters, no alcoholics, no some sort of riffraff.
जो कुछ उसमें दिखाया गया है वो सच नहीं है. वो लुटेरे, शराबी या बुरी शोहरत के हामिल नहीं थे. वो एक मुसल्ला मुनज्जम फौज थे. और फिल्म के मोतरजीन मिस्टर लुंगिन को मगरबी जासूस करार देते हैं और फिल्म के रेंटल लाइसेंस की मनसूखी चाहते हैं. पावल लुंगिन कहते हैं,
For советских мыслящих людей любая правда
вообще вале куч логон ке лие апне муаштре ке баре ме кои сач гаддари хай гоя ке ये किसी किस्म का कोई फौजी राज है जिसे हमें अपने नौजवानों और गैर मुल्कियों से लाजमी तौर पर छुपाना है. ये अल्फाज थे मिस्टर पावल लुंगिन के. कुछ लोग मुमकिन है अफगानिस्तान की सोवियत जंग और बैरून मुल्क रूस की हालिया फौजी मुहिम को बराबर समझें, लेकिन उनके मुखालिफिन इस बात से इनकार करते हैं कि क्रेमलिन के किसी भी किस्म के कोई साम्राज्य अजाइम हैं. अखबार द प्रेसिडेंट के एडिटर सरगई कॉमकोफ कहते हैं, रूस कभी भी कोई काबिज या जारे नहीं रहा है. रूस ऐसे किसी भी इत्तेहाद में शामिल नहीं होता और अपने इलाकों में तौसी नहीं करता. ये अल्फाज थे अखबार द प्रेसिडेंट के एडिटर सरगई कॉमकोफ के. फिल्म के डायरेक्टर पावल लुंगिन के लिए ये फिल्म रूसी मुआशरे के लिए अपने बातनी जायजे में मदद का एक मौका है. उनके अल्फाज, हमने अपनी तारीख का कोई अखलाकी जायजा नहीं लिया है. ये जायजा हमेशा एक ही होता है और वो ये कि रूस हमेशा दुरुस्त होता है. ये अल्फाज थे मिस्टर पावल लुंगिन के. फिल्म लिविंग अफगानिस्तान को प्राइवेट सतह पर देखने वाले कुछ नाजरीन ने जमीर के जायजे का खैर मकदम किया है. मास्को में एक फिल्म बीन ने कहा,
Nobody needed that war. We couldn't accomplish there what we wanted, and it was probably impossible in the first place.
किसी को भी उस जंग की जरूरत नहीं थी. हम वहाँ वो कुछ हासिल नहीं कर सकते थे जो हम चाहते थे, और ये गालिबन अव्वलन ही नामुमकिन था. एक और फिल्म बीन का कहना था, मौरखीन कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान में दो गलतियां की. पहली ये कि हम वहां क्यों गए, दूसरी ये कि हम वहां से वापस क्यों आए. ये अल्फाज थे मास्को के एक फिल्म बीन के. अफगानिस्तान पर 9 साल सोवियत कब्जे के दौरान जिसे अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ज़बिग्नेव ब्रज़िंस्की USSR का वियतनाम करार देते हैं, हजारों लोग हलाक हुए जिसे रहनुमाओं ने जुरतमंदाना कोशिश करार देते हुए सराहा है. तहम फिल्म साज का ख्याल ये है कि अब इस पर नजर सानी का वक्त आ गया है. यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं.
कुछ मजीद खबरें. चीन की दियो हैकल टेक कंपनी वावे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बुध के रोज कनाडा की अदालत में पेश होंगी, जहां वो अमेरिका को हवालगी के सिलसिले में नई समाअत के लिए दलाइल देंगी. अमेरिका में वो ईरान पर अमरीकी ताज़ीरात की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में मतलूब हैं. मिंग वांग जू को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तारी के बाद अमरीकी अहदेदारों की दरख्वास्त पर $7 मिलियन के बॉन्ड्स पर छोड़ा गया था. उन पर बैंक धोखादेही, वायर फ्रॉड और साजिश का इल्जाम है. वावे के बानी रेन जोंग वे की बेटी मेंग ने इल्जाम से इनकार किया है और वो कनाडा की हुकूमत, उसकी सरहदी एजेंसी और कौमी पुलिस पर हकूक की पामाली के खिलाफ मुकदमा कर रही हैं. अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगल के रोज खबर दी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारों में 1985 से 1994 के दौरान $1 अरब का नुकसान हुआ है और उन 10 में से 8 सालों में मुस्तकबिल के सदर को वफाकी टैक्सों की अदायगी में छूट दी गई थी. ट्रंप अपने आप को एक खुद साख्ता कामयाब ताजर के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन अखबार टाइम के मुताबिक उन्हें दूसरे टैक्स दहिंदगान के मुकाबले में साल ब साल ज्यादा नुकसान हुआ है. इस अरसे के दौरान ट्रंप को उनके अहम कारोबारों में नुकसान उठाना पड़ा, जिनमें होटल्स, जुआ खाने और अपार्टमेंट्स के अंदर परचून की दुकानें शामिल हैं.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں صرف سن 2017 کے دوران ایچ آئی وی ایڈس کے 20,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن کی بنیاد پر پاکستان ایشیا پیسیفک خطے کا دوسرا ملک ہے جہاں ایڈس کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
عالمی ادارے کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں ایڈس کے 186 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی بتائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے پاکستان میں مشن نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صوبہ سندھ میں ایڈس کے مرض کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اس سے متاثرہ افراد کے علاج اور نگہداشت کے لیے پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومت سے مل کر کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر نیل بونے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ ایسے سانحات کا مقابلہ کرنے اور مستقبل میں ایسا ہونے سے روکنے کے لیے صحت کے شعبے کو مضبوط کرنے کی غرض سے حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون پر تیار ہے۔ پاکستان میں گزشتہ برسوں کے دوران ایچ آئی وی ایڈس کے پھیلاؤ کے متعدد واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ حال ہی میں بڑے پیمانے پر ایڈس کے پھیلاؤ کا ایسا ہی واقعہ لاڑکانہ کی تحصیل رتوڈیرو سے رپورٹ ہوا ہے، جہاں اب تک 186 افراد میں ایڈس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پاکستان کے نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام کے مینیجر ڈاکٹر بصیر اشکزئی کا کہنا ہے کہ لاڑکانہ میں ایڈس کے سامنے آنے والے کیسوں کی وجوہات جاننے کے لیے ان کا ادارہ حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بصیر اشکزئی نے بتایا کہ ابتدائی جائزے کے مطابق لاڑکانہ میں سامنے آنے والی مریضوں میں بیشتر غیر محفوظ انتقال خون کی وجہ سے ایڈس کا شکار ہوئے ہیں۔
وہاں تک پہنچنے کے بعد اور پھر پہلی ریکمنڈیشن یہی آئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے سندھ بلڈ اتھارٹی کے ذریعے بہت سارے بلڈ بینکس کو وہاں پہ کلوز ڈاؤن کیا ہے اور بہت ساروں کو ایس او پی کو فالو نہ کرنے پہ ان کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ اسی طرح سرکاری اداروں میں بھی جو لوگ سیف بلڈ پریکٹسز اڈاپٹ نہیں کر رہے تھے ان کے لیے ٹریننگ اور ان کو وارننگ ایشو کی گئی ہے۔
ڈاکٹر اشکزئی نے بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں ایڈس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,63,000 سے زائد ہے۔ ڈاکٹر بصیر نے کہا کہ پاکستان میں ایڈس کے مریضوں کے ساتھ سماجی سطح پر روا رکھے جانے والے منفی رویوں کی وجہ سے بھی اکثر لوگ ایڈس کی تشخیص کرانے سے گریز کرتے ہیں۔
اگر ہم مطلب طور سے اولسٹیکلی بات کریں تو ہمارے پاس 25,000 کے قریب لوگ رجسٹر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ڈیٹا ہمارے پاس اے ٹو زی موجود ہیں۔ باقی لوگ 5-10% آگاہ ہوں گے، لیکن یہ بات ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ میجورٹی آف ایچ آئی وی ایکسپیکٹڈ پیشنٹ جو ہوتے ہیں، جو کی پاپولیشن ہے، وہ اپنے اسٹیٹس سے آگاہ نہیں ہیں۔
ڈاکٹر اشکزئی کے بقول اتنی بڑی تعداد میں ایڈس کے متاثر افراد کا اپنے مرض سے آگاہ نہ ہونا ایک چیلنج ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام کمیونٹی کی سطح پر پنجاب اور سندھ میں سرگرم 17 تنظیموں کے ساتھ مل کر مریضوں کی تشخیص کا پروگرام چلا رہا ہے۔ ڈاکٹر اشکزئی نے کہا کہ ایڈس سے بچاؤ کے لیے معاشرے میں اس بارے میں مناسب آگاہی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں۔
تو یہ تمام وہ احتیاطی تدابیر ہے کہ ہمارے لوگ نئے سرنج پہ استعمال کرنا چاہیے اور اپنی اکوپمنٹ کو وہ اسٹرلائز کر کے استعمال کرنے چاہیے، مطلب اپنی شریک حیات تک محدود رہنا چاہیے، اور جو ہمارے ہاسپٹل کی جو ویسٹ ہیں اور پروڈکٹ ہیں ان کی سیف ڈسپوزل ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ اس پہ ہدایات پہ عمل کر لیں تو ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔
ڈاکٹر اشکزئی نے بتایا کہ حال ہی میں کیے جانے والے ایک جائزے کے مطابق پاکستان کے اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم طلبا سے صرف 2-5% کو ایڈس سے متعلق آگاہی ہے، جو تشویشناک بات ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا میں گھریلو تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون نہ ہونے کی وجہ سے شمالی ضلع سوات میں ایک اور رقاصہ کو شوہر نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ لگ بھگ 4 دنوں میں تشدد کے 2 واقعات ہوئے ہیں اور دونوں وارداتوں کے ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا میں گھریلو تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون نہ ہونے کی وجہ سے شمالی ضلع سوات میں ایک اور رکاسا کو شوہر نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. لگ بھگ چار دنوں کے دوران رکاسا مینا دوسری خاتون ہے جن کو شوہر نے گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر قتل کر دیا ہے. 4 مئی کو پشاور کے علاقے بشیر آباد میں خاتون گلوکارہ ثنا اور نیلم کو بھی شوہر نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. دونوں ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں. مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی سے متاثرہ وادی سوات کے بڑے تجارتی شہر منگورا کے علاقے بن میں منگل کی رات پولیس رپورٹ کے مطابق رکاسا مینا کو شوہر نے گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے. پولیس حکام نے بتایا کہ رکاسا کو گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا ہے. رواں سال خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گھریلو تشدد بالخصوص گھر کے اندر خواتین کو قتل کرنے کے واقعات میں بہت اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق ان واقعات میں اضافے کی اصل وجہ مؤثر قانون کا نہ ہونا ہے. عورت فاؤنڈیشن سے وابستہ سائمہ منیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
اس کی وجوہات ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سی ملتی ہیں, جس میں ایک تو خود یہ جو عورتوں کو کمتر سمجھنے کی ذہنیت ہے, دوسرا یہ کہ آپ کی ریاست کا رویہ, خصوصاً اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم بات کریں تو غیر حساس رویہ رکھتی ہے.
سائمہ منیر کا کہنا ہے کہ عجیب بات ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے حزب اختلاف کی مخالفت کے باوجود بلدیاتی اداروں میں ترمیم کا بل چند ہی لمحوں میں اسمبلی سے پاس کروایا ہے, مگر گھریلو تشدد کے حوالے سے بل کو ایک مختصر اعتراض پر مؤخر کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر قانون سلطان محمد خان کا کہنا ہے کہ گھریلو تشدد کے حوالے سے بل کو صوبائی کابینہ نے منظور کر دیا ہے اور آئندہ بجٹ اجلاس کے بعد اسمبلی کے اجلاس میں اسے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا.
انشاءاللہ ابھی یہ بجٹ سیشن کے بعد اس کو ہم اسمبلی میں رکھیں گے کنسیڈریشن کی, تو پھر یہ اسمبلی کے ثواب دید ہے کہ وہ اگر فردر ڈسکشن سلیکٹ کمیٹی میں یا اسٹینڈنگ کمیٹی میں کرنا چاہتے ہیں, ورنہ اگر ممبرز کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو یا کوئی اس میں سجیشن یا امینڈمنٹ نہ ہو تو پھر اس کو اسی وقت پاس بھی کر لیں گے.
وزیر قانون کا کہنا ہے کہ گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون کی منظوری کے بعد خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات پر قابو پانے میں مدد ملے گی. رواں سال کے دوران خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں خواتین کے خلاف گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر تشدد میں اب تک 9 خواتین کو قتل کر دیا گیا ہے. تشدد کے ان واقعات میں ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین کا تعلق فن و ثقافت کے شعبوں سے بتایا جاتا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کی حکومت نے ملک میں جاری اقتصادی بحران پر قابو پانے کے لیے نئی اقتصادی ٹیم بنائی ہے جس میں حفیظ مشیر خزانہ ہیں اور ڈاکٹر رضا باقر کو گورنر اسٹیٹ بینک اور شبر زیدی کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے. یہ ٹیم پاکستان کو ان شدید مشکلات سے نکال سکے گی جس میں وہ اس وقت گرفتار ہے. اس بارے میں ماہرین اور مبصرین کے درمیان اختلاف رائے ہے. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے 2 ماہرین معاشیات ورلڈ بینک کے سابق عہدیدار شاہد جاوید برکی اور پاکستان کے ایک سابق نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
شاہد جاوید برکی کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک میں ان کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بعض بڑے ممالک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے فیصلوں پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان اداروں کے سینئر مینیجر کافی با اختیار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا,
یہ ان انسٹیٹیوشنز میں جو سینئر مینیجرز ہیں وہ بہت اتھارٹی کیری کرتے ہیں, تو ان پہ پریشر تبھی پڑتا ہے جب وہ کمزور ہوں. پریشر ضرور ہوگا اور وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے خلاف دونوں انسٹیٹیوشن, پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ خلاف دونوں انسٹیٹیوشن جائیں. وہ جاتے یا نہیں جاتے ڈیپینڈ آن دا مینیجرز ا لاٹ.
اس سوال کے جواب میں کہ کیا عالمی بینک اور مالیاتی فنڈ کے سابقہ لوگوں کو لانا حکومت کی ایک شعوری کوشش ہے جو کہ ان اداروں سے زیادہ بہتر آگہی رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر مشیر خزانہ اور نئے گورنر اسٹیٹ بینک کو جانتے ہیں, دونوں ہی خود مختار سوچ کے حامل ہیں اور یہ امکان نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی بھی ادارے سے متاثر ہوں گے. شاہد جاوید برکی نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو ان کی شہرت اور مہارت کے سبب لایا گیا ہے, نہ کہ اس مقصد کے لیے کہ وہ ملک میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا اثر و رسوخ قائم کریں. تاہم انہوں نے کہا کہ صحیح معنوں میں اصل فرق اس وقت پڑے گا جب پاکستان سیاسی طور پر اتنا مستحکم ہو جائے کہ وہ اسٹرکچرل تبدیلیاں لا سکے. ایک اور سوال کے جواب میں کہ کیا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین کی تبدیلی سے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس وصولی کے مطلوبہ ہدف کو حاصل کرنے میں واقعی مدد ملے گی؟ انہوں نے کہا
یہ سارا پولیٹیکل قصہ ہے. اب ایگریکلچر ٹیکس سینٹرل گورنمنٹ نہیں لگا سکتی کیونکہ بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھ دیا تھا کہ ایگریکلچر انکم ہمیشہ ٹیکس فری ہوں گی. تو یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں سارے. ایگریکلچر کو ٹیکس کیا جائے, لوگوں کو فورس کیا جائے کہ پے کریں ٹیکس.
ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین کی تبدیلی سے اتنا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ صحیح تبدیلی صرف سیاستداں ہی لا سکتے ہیں. البتہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جو کرپشن ہے نئے چیئرمین اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اس سے یقیناً فرق پڑے گا. لیکن اصل فرق تبھی پڑے گا جب امرا کو ٹیکس دینے پر مجبور کر دیا جائے. ڈاکٹر سلمان شاہ نے مشیر خزانہ اور نئے گورنر اسٹیٹ بینک کے بارے میں کہا کہ دونوں کافی تجربہ کار ہیں اور دونوں عالمی اداروں کو اور ان کے اندرونی طریقہ کار کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر کوئی کمی ہوگی تو پاکستان کے بارے میں ان کی معلومات میں کمی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں ان کا تجربہ نہیں ہے. انہوں نے کہا
بس جہاں تک آئی ایم ایف کے ورکنگ کا تعلق ہے اور جو ماڈل جس پہ آئی ایم ایف کام کرتا ہے اس کا تعلق ہے تو اس سے تو ان کو بڑی اچھی طرح سے نالج بھی ہوگی اور ان کو پتہ بھی ہوگا کہ کیا کنسرنس ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. سو آئی تھنک کہ کیونکہ یہ پاکستانی بھی ہیں تو یہ ایک اچھی کمبینیشن ہے کہ انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہیں اور لوکلی بھی ان کا کوئی پریزنس ہے.
انہوں نے بعض مبصرین کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا کہ انہیں کسی خاص مقصد کے لیے لایا گیا ہے.
لیکن کانسپریسی تھیوری تو ہر طرح کی بن جاتی ہے نا ہر ٹائم پہ. یہ تو ہم دیکھیں گے جب پروگرام آئے گا تو پتہ لگے گا کہ وہ اچھا پروگرام ہے نہیں اچھا پروگرام. پاکستان کے مسائل تو ہیں, پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے, پاکستان کا فسکل کرائسس ہے, پاکستان کا پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کا کرائسس ہے, گورننس کا کرائسس ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ ایڈریس کریں گے تو وہ آپ کو اس سے تکلیف تو ضرور ہوگی کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن کے بڑے کوزی ریلیشن شپس خراب ہوں گے تو وہ تو آبویسلی آسان تو نہیں ہوتی ریفارمس. لیکن ریفارمس آپ نے کرنی ہے اور آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جو اس قسم کے کام میں مہارت بھی رکھتا ہے اور بنایا اسی لیے گیا ہے. تو انٹرنیشنل فائنینشیل آرڈر میں آئی ایم ایف کی ایک پوزیشن ہے اور اس میں پاکستان اس کو استعمال کرے گا اپنے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے.
ایف بی آر کے نئے چیئرمین کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں کارپوریٹ سیکٹر کا بہت اچھا تجربہ ہے, ان کی شہرت بھی اچھی ہے, امید ہے کہ وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے جو بلا شبہ ایک مشکل کام ہوگا. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
شمالی کوریا نے حال ہی میں میزائل کے جو تجربات کیے ہیں ان پر امریکہ اور جنوبی کوریا نے شدید رد عمل کے اظہار سے گریز کیا ہے. دونوں ملک ایٹمی ہتھیاروں کے مسئلے پر شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں اب بھی پر امید نظر آتے ہیں. سول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ولیم گیلو کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
ڈیڑھ سال تک شمالی کوریا نے ایٹمی تجربات سے گریز کیا جبکہ صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے مذاکرات کیے اور اسی حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا میرے لیے رفتار اہم نہیں ہے, مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ وہاں مزید تجربات نہیں کیے گئے, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ ایٹمی تجربات جلد ہی بند ہو جائیں گے لیکن ٹرمپ اب یہ بات نہیں کہہ سکتے. پچھلے ہفتے شمالی کوریا نے میزائل کا ایک اور تجربہ کر ڈالا. تجزیہ کار اسکاٹ سنائیڈر کے مطابق اس کا مقصد صدر ٹرمپ پر دباؤ بڑھانا ہے.
I do think the North Koreans are testing the US response. They're trying to find out where the ceiling is.
شمالی کوریا امریکہ کے رد عمل کی آزمائش کر رہا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس حد تک امریکہ اس کی اشتعال انگیزی کو نظر انداز کر سکتا ہے. اس تجربے کے بعد نہ تو وائٹ ہاؤس اور نہ صدر ٹرمپ نے کوئی واضح تنقید کی. امریکی حکام کا خیال ہے کہ یہ میزائل نزدیکی فاصلے پر مار کر سکتے ہیں اور امریکہ ان کا نشانہ نہیں بن سکتا. لارٹروب یونیورسٹی کے تجزیہ کار پروفیسر بنجمن حبیب کہتے ہیں
So he's really trapped in how he responds to this current escalation by the error he made there in not taking a more incremental approach. Clearly,
وہ واقعی اس مخمصے میں پھنس گئے ہیں کیونکہ ماضی قریب میں ان کے نرم رویے کے بعد اس طرح کے تجربات سے صدر ٹرمپ کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اب ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ کم جونگ ان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کر سکیں. دوسری طرف جنوبی کوریا نے بھی محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے. جنوبی کوریا کے حکام صدر مون اور صدر ٹرمپ کی مثبت کوششوں کو کسی نہ کسی طور جاری رکھنے پر مصر ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نمایاں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ قانون سازوں پر اس بارے میں اختلاف ہے کہ خصوصی کونسل کی اس رپورٹ کے نتائج کے بارے میں کیا اقدامات کیے جائیں جو انہوں نے صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے بارے میں تحقیق کے بعد تیار کی ہے. سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن پارٹی کے لیڈر مچ میکونل کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ ٹرمپ نے روس سے ساس پاس کی، لیکن ایوان نمائندگان کی اسپیکر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی اعلی رہنما نینسی پلوسی کہتی ہیں کہ روس کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. نامہ نگار سے لتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
سینیٹر ایلیزابت وارن سمیت بعض نمایاں ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 کی صدارتی مہم کے دوران قابل مواخذہ اقدامات کیے ہیں. سینیٹر ایلیزابت وارن کے الفاظ
The information that has been given to us in the Mueller report clearly constitutes adequate information to begin an impeachment proceeding in the House of Representatives.
Mueller report mein hame jo itlaat faraham ki gayi hain wo ایوان نمائندگان mein unke khilaf muakhze ki karwai shuru karne ke liye kafi hain. یہ الفاظ تھے سینیٹر ایلیزابتھ وارن کے. تاہم نینسی پیلوسی مواخذے کی کارروائی کے خلاف ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے ملک میں مزید اختلاف رائے پیدا ہوگا اور ٹرمپ کی حمایت مستحکم ہوگی، لیکن ٹرمپ کی جانب سے ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت والے ایوان سے مسلسل سرکشی ایسا لگتا ہے کہ ایوان نمائندگان کی اسپیکر کے لیے صبر آزما ہے. نینسی پیلوسی کا کہنا تھا
That's what he's doing. Every single day he's just like taunting because he knows that it would be very divisive in the country, but he doesn't really care. Just wants to solidify his base. So we can't impeach him for political reasons and we can't
Trump
not
impeach him for political reasons. Trump is saying that we should impeach him. وہ یہی کر رہے ہیں، روزانہ وہ یہی کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے طنز کی اور کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے ملک میں بڑے پیمانے پر اختلاف رائے پیدا ہوگا جس کی درحقیقت انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بس اپنے حلقہ انتخاب کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سیاسی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے. چنانچہ ہم سیاسی وجوہات کے سبب ان کا مواخذہ نہیں کر سکتے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حقائق ہمیں کس جانب لے جا رہے ہیں. یہ تھی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی. محکمہ انصاف نے ملر رپورٹ میں دی گئی زیادہ تر حساس اطلاعات و معلومات کو چھپا دیا ہے، اور اٹارنی جنرل ولیم بارڈ نے جمعرات کے روز ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے حکم یا سمن کی تعمیل سے انکار کر دیا ہے، اور ٹرمپ نے بھی ایوان نمائندگان کے دوسرے سمنوں کی تعمیل سے انکار کا عزم ظاہر کیا ہے. سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن پارٹی کے لیڈر مچ میکونل کہتے ہیں کہ ملر کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہے اور اب یہ باب بند ہو چکا ہے. ان کے الفاظ
This investigation went on for 2 years. It's finally over.
2 سال تک یہ تحقیقات جاری رہی اور اب آخر کار یہ مکمل ہو چکی ہے. سینٹ میں اقلیتی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر کہتے ہیں کہ 375 سابقہ وکلاء سرکار نے مولر رپورٹ کا جائزہ لیا ہے، اور انہوں نے برسر عام کہا ہے کہ صدر کا رویہ ارتکاب جرم اور انصاف کی راہ میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے، اور یہ کہ بصورت دیگر اگر وہ صدر نہ ہوتے تو وہ وکلا فرد جرم عائد کرنے کی سفارش کرتے. ڈیموکریٹس نشاندہی کرتے ہیں کہ سابق صدر رچرڈ نکسن کے معاملے کی تحقیقات میں بھی بہت وقت لگا تھا، جس کے بعد ہی وہ قصوروار پائے گئے اور مواخذے سے بچنے کے لیے انہوں نے منصب صدارت سے استعفیٰ دے دیا. ڈیموکریٹس صدر پر مقررہ کی اس شاخ کے کام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایگزیکٹو اختیارات کے غلط طور پر استعمال کا الزام عائد کرتے ہیں، اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس نے ان کے سیاسی ایجنڈے میں خلل ڈالنے کے لیے ان کے 2 برس ضائع کر دیے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
گزشتہ ہفتے وینزویلا کی انٹیلیجنس سروس کے ڈائریکٹر نے نیکولس ماڈورو کی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے ان کے خلاف عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے وینزویلا سپریم کورٹ کے 25 ججوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے قانون کے مطابق عمل نہ کیا تو امریکہ انہیں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اس بارے میں سنڈی سین کی یہ رپورٹ ہے، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
گزشتہ ہفتے نیکولس میڈورو کو برطرف کرنے کی یوان گوائیڈو کی ناکام کوشش کے بعد امریکی نائب صدر مائک پینس نے یہاں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ کونسل آف دی امریکاز کے اجلاس سے خطاب میں وینزویلا کے فوجی جرنیلوں کو میڈورو سے الگ ہونے کے لیے مراعات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ امریکی پابندیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ نائب صدر پینس کا کہنا تھا،
Just as the National Assembly has promised to provide amnesty to anyone who has not committed a war crime,
جیسا کہ قومی اسمبلی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی شخص کو جس نے جنگی جرائم کا ارتکاب نہ کیا ہو عام معافی دینے کے لیے تیار ہے، اسی طرح ریاست ہائے متحدہ امریکہ بھی ایسے تمام افراد پر جو آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی کے لیے آگے قدم بڑھائیں گے پابندیاں ختم کر سکتا ہے۔ مائک پینس نے میڈورو کی حمایت کرنے پر ایران اور روس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسی نے بھی کیوبا کے کمیونسٹ لیڈر سے زیادہ میڈورو کی حمایت نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا،
As we saw last week, key decisions about Venezuela's future are as much made in Havana.
جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھا کہ وینزویلا کے مستقبل کے بارے میں ہونے والے فیصلے اتنے ہی ہوانا میں کیے جاتے ہیں جتنے کہ کیراکس میں۔ وینزویلا صرف کیوبا کے زیر سایہ ہی نہیں ہے بلکہ وینزویلا کے لوگ بنیادی طور پر کیوبا کے یرغمال ہیں۔ ادھر یہاں کیپیٹل ہل پر ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رک سکاٹ نے میڈورو کی حمایت کرنے پر روس اور چین کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
We all have to understand, Maduro is intentionally killing citizens. Little children are starving to death.
ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میڈورو جان بوجھ کر اپنے شہریوں کو قتل کر رہا ہے۔ وینزویلا میں چھوٹے بچے بھوک سے ہلاک ہو رہے ہیں، لیکن روسی صدر پیوٹن اور چین کے صدر جی میڈورو کی حمایت کر رہے ہیں جو اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کر رہا ہے، اور ہاں وہ یہی کر رہا ہے۔ نائب صدر پینس کا کہنا تھا کہ امریکہ وینزویلا کے لوگوں کو میڈورو کے بعد ایک بہتر مستقبل کے حصول میں مدد دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں روہنگیا افراد کے پناہ گزین کیمپوں کو لینڈ سلائڈز اور سیلابوں کا خطرہ ہے۔ کاکسز بازار سے رپورٹر ڈیو گرونبوم کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
So it's just a matter of putting like a tarpaulin or a sandbag and carrying the water all the way out. So it doesn't actually sit
یہ مارینا ڈراسپا کی ایک پناہ گزین سے کی جانے والی بات ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ صرف ایک ترپال یا پھر ریت کا ایک تھیلا ہے جس کی مدد سے موسم کی شدت کو روکا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہ پانی ڈلوانوں سے نیچے بہ جائے گا اور اس سے صورتحال کو قابو میں کیا جا سکے گا۔ مارینا ڈریسبا اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ ایک روہنگیا پناہ گزین کے لیے وضاحت کرتی ہیں کہ ان کے خاندان کی پناہ کو خطرہ لاحق ہے۔ یہ پناہ گاہ ایک پہاڑی پر ہے جو مسلسل پانی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بالآخر ڈھہ سکتی ہے، اور یہ ایک معمول کی صورتحال ہے جو روہنگیا کیمپوں میں درپیش ہے۔ مارینا ڈراسبا کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ طوفانی موسم کے آغاز کے ساتھ ساتھ زیادہ شدت اختیار کرتا جائے گا، اور پھر صورتحال اور بھی گمبھیر ہو جائے گی جب برساتی موسم شروع ہوگا۔
We have landslide risk and we have flooding risks. We also have wind and storm surge risks in different parts of the camps.
اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کی مارینا ڈراسبا کا کہنا ہے کہ یہاں پر لینڈ سلائڈز یا پھر مٹی کے تودے پھسلنے کا خطرہ موجود ہے۔ یہاں کیمپوں میں تیز ہوا اور طوفانوں کا اندیشہ بھی ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ بات یقینی بنانا ضروری ہے کہ تمام افراد ان خطرات سے آگاہ ہوں کہ ایسی صورت میں ان کو کیا اقدام اٹھانا چاہیے۔ اگست 2017 سے 7 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان میانمار سے جنوبی بنگلہ دیش کی طرف آئے تھے، جس کی وجہ ان کے خلاف جاری فوجی کارروائی تھی، اور جس کے بارے میں اقوام متحدہ کے تحقیق کار کہتے ہیں کہ اس کا مقصد نسلی صفایا تھا، لیکن میانمار ان الزامات سے انکار کرتا ہے۔ اب یہ پناہ گزین جہاں پر پر ہجوم کیمپوں میں مقیم ہیں اور جن کو ایسے شہر کہا جا سکتا ہے جن کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ موسمی خطرات کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ دو سال پہلے تک جنگل تھا، پھر پناہ گزینوں کی آمد شروع ہوئی تو درختوں کو کاٹ دیا گیا اور پہاڑیوں کو صاف کر کے پناہ گاہیں تیار کی گئیں۔
This was a rapid settlement and so we're coming in retroactively trying to retrofit drainage, we're trying to put in different measures to make sure that the slopes are stable۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کی مارینا ڈرزبا کہتی ہیں کہ یہ ایسی بستی تھی جسے فوری طور پر بسایا گیا، ہم تو بات کو پہنچے اور یہ بھی کوشش کی کہ بات کو نکاسی آپ کا بھی بہتر انداز میں بندوبست کیا جائے۔ ہم مختلف اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ پہاڑی ڈھلوانے مستحکم رہیں۔ اب اگر اس کیمپ کو منصوبہ بندی کے ساتھ تیار کیا جاتا تو صورتحال کافی مختلف ہوتی، آپ کو اس کی ساخت بھی مختلف نظر آتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کیمپوں کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا، بس ایسے ہی ان کو تیار کر دیا گیا۔ پناہ گزین اپنی پناہ گاہوں کے باہر ریت کے تھیلے رکھ رہے ہیں جبکہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور چھتیں بدلی نہیں جا سکتی۔ کمیونٹی سے امدادی ٹیمیں ان کیمپوں میں آ کر ان کے لیے واضح کرتی ہیں کہ کس طرح سے کسی شدید طوفان کی صورت میں بچاؤ بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے۔ یہ محمد ادریس ہیں جو ایک روہنگیا پناہ گزین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ اگر تین جھنڈے بلند کیے جائیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تند و تیز ہوا ہے اور ہمیں محفوظ مقامات پر جانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے ساتھ خشک اتنا کھانا لے جانا چاہیے جو کم از کم تین روز کے لیے کافی ہو۔ ابھی بھی متعدد خدشات ہیں کہ کسی ممکنہ طوفان سے نمٹنے کے لیے مناسب انداز میں تیاریاں نہیں کی گئیں۔ امدادی کارکن کہتے ہیں کہ یہ کیمپ نشیبی علاقوں میں واقع ہیں جن کی وجہ سے انہیں مزید خطرہ بھی ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
دوحہ میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کے چھٹے دور کے بارے میں ہماری ساتھی شہناز نفیس نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی۔ میر فیض افغان کا کہنا تھا،
طالبان کی طرف سے اپنی وہ انٹرنیشنل ٹروپس کے بارے میں جو افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں اس میں نرمی آئی ہوئی ہے، اور اس نرمی کا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ شاید طالبان کچھ ایک تعداد یا جو ایک عدد دینے پہ تیار ہو جائے، لیکن اسی جو پہلے بھی یہ بات سامنے آ چکا ہے اور آج بھی یہی بات ہو رہا ہے کہ وہ عدد جو ہوگا وہ نظامی نہیں ہوگا، اور وہ اس کی کوئی اور بہانے کے ناطے یہاں پہ امریکن ٹروپ رہ سکتا ہے، لیکن اس کی نام شاید تغییر ہوگا، شاید اسے کسی اور نام سے پکارے۔ اور دوسرا جو طالبان سکس منتھ میں انٹرنیشنل ٹروپس کی وڈرال چاہتے تھے تو ابھی اسی چیز کو بڑھانے کی کوشش ہو رہا ہے، اور کچھ طالبان نے اس بات پہ رضایت حاصل کی ہوئی ہے کہ سال سے شاید زیادہ ٹائم لے لے، تو اب یہ ٹائم اسپیسیفک نہیں ہوا ہے اور اس بار یہ شاید اسپیسیفک ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو خوشخبری کی بات زلمی خلیل صاحب کہہ رہا تھا وہ یوں تھا کہ طالبان اور امریکن مذاکراتی ٹیم کے درمیان اختلافات یوں تھے کہ جب زلمی خلیل صاحب امریکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے طالبان کو اسلحہ رکھنے کی کہا ہوا تھا، یا اس پہ یہ آواز کہا کہ بھائی طالبان نے اپنے اسلحے رکھ دے اور پیس کے ساتھ اکٹھے ہو جائے، تو اس چیز کو طالبان نے منفی طور پہ لیا ہوا تھا، اور طالبان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اور اس اسٹیٹمنٹ میں یہی کہا ہوا تھا، پھر وہ طالبان تھے وہی دھمکیوں پہ اتر رہے تھے۔
بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، جو پرو طالبان اینالسٹس ہیں افغانستان میں موجود، انہوں نے بھی مور اور لیس وہی باتیں کی ہیں جو میر ویس افغان صاحب نے ہمیں بتائی ہیں۔ سلام رحیمی اور ملا برادر کی ملاقات کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، یہ افغانستان میں قیام امن کی جب ہم بات کرتے ہیں اس جانب یہ کتنی بڑی پیش رفت آپ اس کو خیال کرتے ہیں؟
ابھی تک تو جو اطلاعات آ رہی تھیں ان سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ شاید یونائٹڈ اسٹیٹس اور افغان طالبان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ایک اسٹیل میک کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں کوئی آگے بہتری نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور آج جو آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی بات چیت کی اور باقی میڈیا میں بھی جو باتیں آ رہی ہیں، اسے لگ یہ رہا ہے کہ شاید جب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ گیو اینڈ ٹیک جو ہے دونوں سائڈ سے اسی طرح سے باتیں آگے چلتی رہیں تو انشاءاللہ جیسے امیر ویس افغان صاحب کہہ رہے تھے تو خوشخبریاں یقینی طور پر آنی شروع ہو جائیں گی۔
شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر بل آرڈینو۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹنز آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔